پھر فرمایا والے کل امت جعلنا من فکل یذکر اسم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ہر امت کے لیے منسکن قربانی کا ایک طریقہ. منسک نون سین کاف سے ہے اور معنی اس کے کیا ہیں؟ قربانی کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے جو ہے ایک منسک جو ہے وہ مقرر کیا ہے. تو ویسے تو منسک کے مختلف معنی ہیں، لیکن یہاں اس کے معنی جو ہیں وہ منسک کے قربانی کے ہیں. اور قربانی سے مراد کیا ہے کہ تمام شریعتوں میں قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کے لیے اس طریقہ عبادت کو جو ہے وہ مشروع قرار دیا کہ اللہ کے بندے اس طرح اللہ کے بخشے ہوئے جو جانور ہیں اس پر اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کریں. تو قربانی کا قدیم ترین طریقہ عبادت، اس کی گواہی ہمیں تورات میں بھی ملتی ہے اور قرآن میں، دونوں میں. کیسے پتا چلتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا جو ذکر موجود ہے نا، کہ وہ لوگ بھی تو قربانی کرتے تھے نا. تو ان کے ہاں کیا طریقہ تھا کہ وہ قربانی کر اپنی اپنی چیز پیش کرتے تھے، آسمان سے جو ہے وہ ایک آگ آتی تھی اور جس کو آگ کھا جاتی تھی وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کو خاص طور پر قربانی کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا ہے، والے کل امت جعلنا منسکل یذکر اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام. ہر امت کے لیے، والے کل امت، ہر امت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے مقرر کر دیا قربانی کا طریقہ. مقصد کیا تھا؟ لیذکر اسم اللہ، تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لے، وہ جو جانور ہے نا ان پر اللہ کا نام لے، جب جانوروں کو ذبح کرے تو اس پر اللہ کا نام لے. اور اللہ کا نام کیوں لیا جائے؟ اللہ ما رزقہم، اللہ نے ان کو بخشے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں. من بہیمت الانعام، وہ جو جانور ہیں، جو مویشی کی قسم کے جانور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا کیے ہیں. وہ جو چھپائے ہیں جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی نعمت سے ان کو نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کا اس پر جو ہے وہ حق ادا کریں، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب جانور تو اللہ نے دیے تو ذبح کرنے کا وقت آئے تو پھر اپنے پیروں کا نام لیا جائے، اپنے جیسے انسانوں کا نام لیا جائے، کسی غیر کا نام لیا جائے. تو قربانی سب انبیاء کی شریعت کا جز رہی، لیکن غیر اللہ کی قربانی یا نظر و نیاز یہ شرک ہے. اگر یہ کیا تو پھر یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے. پھر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا خدا ایک ہی خدا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے تم مطیع فرمان بن جاؤ. کیا فرمایا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، تم دوسروں کو قربانی میں اور عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ قربانی کی روح حوالگی ہے. اصل روح کیا ہے؟ کہ حوالے کر دینا. اسلمو، فلہو اسلمو، تم سب اللہ کے ہو جاؤ. تم سب اپنا وجود، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو. تو یہ کیا ہوا کہ قربانی اللہ کے لیے، یعنی جا رہے ہیں حرم اور نام بتوں کا لے رہے ہیں اور کر رہے ہیں قربانی، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا فلاں پیر کے نام پر اور فلاں بزرگ کے نام پر جو ہے ہم قربانی کر رہے ہیں. تو جس طرح پچھلی امتوں پر حج فرض کیا گیا تھا، روزے فرض کیے گئے، نماز فرض کی گئی، اس طرح قربانی بھی ان پر جو ہے وہ فرض کر دی گئی. ہمارے اوپر کوئی خاص نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سب پر تھی. لیکن روح کیا ہے؟ ایک اللہ کی بندگی، اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کا ہو جانا. پھر کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، پھر کوئی میں نہیں ہے نا، نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو. تو مخبتین جو ہے یہ لفظ خاباتا سے ہے، خب، اور ایک تو ہمارے ہاں خبتی ہوتا ہے نا، توئے کے ساتھ، وہ نہیں، خوابہ تا جو ہے اس کے معنی ہے عربی زبان میں پست زمین کے، نچلی زمین. اس کے خبیت اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے. اور حضرت قتادہ اور مجاہد نے مخبتین کا ترجمہ کیا ہے موازعین، توازو اختیار کرنے والے. عمر بن اوس کہتے ہیں مخبتین وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اسے بدلہ نہیں لیتے. اور سفیان نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء اور تقدیر پر، راحت اور تنگی پر، فراخی اور تنگی پر ہر حال میں یہ لوگ جو ہیں وہ راضی رہتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ یہ مخبتین جو ہیں یہ کتنے اچھے ہیں، کتنے اطاعت گزار ہیں، اور کتنے اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنے والے ہیں. تو مخبتین کی ایک اور صفت کیا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. مخبتین کی ایک اور صفت کیا ہے کہ خشیت الہی سے وہ دہل جاتے ہیں، وہ متکبرین نہیں ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو صحابہ تھے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو وہ فوراً جھک جاتے تھے، ان کے اندر نرمی، عاجزی، تواضع پیدا ہو جاتی تھی، وہ اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، سہم جاتے تھے. پھر ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. تو مخبتین خبت النار، آگ کا شعلہ ختم ہونا اور کوئلے یا انگارے پر راک کا پردہ چڑھ جانا ہے نا. تو وہ شخص جو اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دے، جیسے آگ ختم نہیں ہو جاتی، شعلہ ختم ہو گیا آگ کا، اوپر راک آ گئی، انسان اپنا آپ ختم کر دے کہ میں ختم کر دی. ایک دفعہ ایک عورت کہنے لگی، کوئی کہنے لگا کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے رہا تھا نا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ اور تو نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی عزت اللہ کے نام قربان کر دی. اور اپنی عزت اللہ کے نام، اللہ کے لیے قربان کرنا یہ بڑا مشکل ہے. آپ کو کوئی اچھا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. اسی لیے تو وہ کسی صحابی نے یہ بات کہی نا کہ اصل میں مخبتین وہ ہیں جو ان پر ظلم بھی کرے تو اسے بدلہ نہیں لیتے. جو میں والے اور عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں، پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے. پھر آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو کسی نے، ایک دفعہ ایک صحابی کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ عمر نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا نا مال غنیمت وغیرہ میں سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اس بات پہ نا، شدید غصے میں تھے. اتنے میں پھر کسی نے آپ کے سامنے وہ آیتیں تلاوت کرنی شروع کر دی کہ جو ہیں وہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے جو ہے وہ جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ ایسے وہ بیٹھ جاتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بلبلا بیٹھ جاتا ہے نا، بالکل یعنی ان کا غصہ کافور ہو جاتا تھا، دور ہو جاتا تھا. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر آپ کو پتا ہے کہ مجوسی ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور جب آپ پر حملہ ہوا تو زخم بڑا شدید تھا، آپ کے زخم سے جو ہے وہ خون بہ رہا تھا، اور خون جب بہ رہا تھا تو آپ نے نا دودھ منگوا کر پیا. اس وقت جو دودھ جو تھا نا وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ خون کی جگہ پہ دودھ بہنے لگ گیا، وہاں سے خون نکلنے آ گیا، نکلنا شروع ہو گیا. اور اس وقت کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہو تو اسے میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیتا، قبل اس کے کہ میں جو ہے وہ عذاب کو دیکھوں. یعنی اس وقت وہ اتنا جو تھے وہ پریشان تھے اور اس فکر میں تھے، آپ سوچے تو صحیح کہ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، اور وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہو تو اسے میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیتا، قبل اس کے کہ میں اس عذاب سے عذاب کو دیکھوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ نے آپ کے ذریعے دین کو طاقت دی اور مسلمانوں کو طاقت عطا کی. آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کر دے تاکہ مسلمان اور اسلام اس کو قوت ملے. تو آپ کے لیے تو رسول اللہ نے دعا کی تھی. پھر کہنے لگے جبکہ مکہ میں مسلمان حالت خوف میں تھے, آپ اسلام لائے تو آپ کی وجہ سے اسلام کو قوت نصیب ہوئی, آپ کے ذریعے اسلام کو سربلندی ملی, آپ نے ہجرت کی, آپ ہر غزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ وہ آپ سے خوش تھے. پھر آپ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو تھے وہ جو خلیفہ اول ان کے مشیر اور وزیر مددگار رہے ہیں. پھر وہ جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ بھی آپ سے خوش تھے راضی تھے. اس کے بعد آپ مسلمانوں کے امیر المومنین بن گئے, آپ نے شہروں کو آباد کیا, دولت کی کثرت ہوئی آپ کے زمانے میں, آپ نے دشمنوں کا خاتمہ کیا. بس مبارک ہو کہ آپ کی تو آپ کا خاتمہ شہادت پر ہو رہا ہے, آپ کیوں افسردہ ہیں, آپ کیوں پریشان ہیں. تو اب آپ سوچیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں ان کو تسلی دے رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, اور اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جواب ایسا ہے جو ہمیں اپنے دلوں پر لکھ لینا چاہیے, جو ہمیں اپنے فریج میں اپنی گاڑی میں لگانا چاہیے. انہوں نے کہا اے عبداللہ تم قیامت کے دن کیا میرے لیے گواہی دو گے؟ کہا کہ ہاں. کہنے لگے اس نے دھوکا کھایا جو تم لوگوں کے دھوکے میں آ گیا. کیا مطلب تھا اس کا کہ یہ جو تم میری ساری باتیں کہہ رہے ہو, میری جو تعریف کر رہے ہو, یہ تو تم دھوکا دے رہے ہو مجھے. پھر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا میرا رخسار زمین پر رکھ دو. انہوں نے نا آپ کا رخسار اپنے دامن میں رکھا ہوا تھا, اپنی پنڈلی پر جھولی میں رکھا ہوا تھا, کہا کہ میرا رخسار زمین پر رکھ دو. تو انہوں نے تھوڑا سا نیچے کر کے نا تو آپ کا رخسار جو تھا آپ کا گال جو تھا تھوڑا سا اور نیچے کر دیا, یعنی جھولی سے پنڈلی پہ کر دیا, تھوڑا اور نیچے کر دیا. پھر آپ نے کہا کہ میرا گال میری زمین پر رکھ دو. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر خرابی ہے تیری اور تیری ماں کی اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا. تو آپ سوچیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس حال میں ہیں. ساری زندگی دوڑتے رہے, ساری زندگی دوڑتے رہے, اور وہ یہ کہتے تھے اگر ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ میں دوسرا قدم جنت میں لے جا سکتا ہوں کہ نہیں, مجھے حکم ہوگا کہ نہیں. اور اگر آسمان سے آواز آئے کہ ایک جہنمی ہے سارے جنتی ہیں تو سوچتا ہوں کہیں سارے جنتی ہیں ایک جہنمی ہے سوچتا ہوں کہیں وہ عمر ہی تو نہیں ہے, ہے نا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا, بھاگ جاتا تھا ان کو دیکھ کر, جو وہ سوچتے تھے تو قرآن میں آیتیں نازل ہو جاتی تھی. وہ جب اسلام لائے اسلام مضبوط ہو گیا, قوی ہو گیا, نہ کہ میں اور آپ اسلام کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں, بوجھ بنے ہوئے ہیں, اسلام کا سرمایہ نہیں ہے. تو میری پیاری بہنوں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ کہ اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو, تو میں اور آپ تھوڑا سا کام کر لیں تو اعلان کرتے نہیں تھکتے کہ میں جو ہے کلاس کا کام کرتی ہوں, میں کرسیاں بچھاتی ہوں, میں صفائیاں کرتی ہوں, میں لوگوں کو کالیں کرتی ہوں. آپ کہیں بھی گھر کے اندر بھی کچھ کام کر لیں تو آپ بتاتی نہیں تھکتی. آپ کسی کی عیادت کر لیں, کسی کی تعزیت کر لیں, کسی کی مدد کر لیں, تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں گناتے جاتے ہیں, یہ کر دیا, یہ کہہ لیا, فلاں کی یہ خدمت کر دی, اور پھر اب تک کی زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہیں ان تمام نیکیوں کو ہم گن گن کر رکھتے ہیں. اس کو تو فلاں کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی, اس کے ساتھ اتنی نیکیاں کی اور اس کو میرا کوئی احساس نہیں ہے, ہے نا. اور جو ہم برائیاں کرتے ہیں جو گناہ کرتے اور کرتی ہیں ہم, ان کو ہم بھلا دیتے ہیں. اور صحابہ ان کو یاد رکھتے تھے اور نیکیوں کو بھلا دیتے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال. تو مخبتین بننا کوئی آسان ہے؟ زمین برابر ہوتی ہے نا لیکن وہ نچلی ہو جائے, پست ہو جائے, تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست بنایا نا, لیکن وہ عاجزی اختیار کر لے, اپنی میں کو ختم کر لے, اور جس دن ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے توازن اختیار کرنے کے نتیجے میں. اصل میں پیچھے کہا تھا فلاحو اسلم, اسی کے اطاعت گزار بن جاؤ, اور اسلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ مخبتین ہوتے ہیں, خبت ان کے اندر پایا جاتا ہے. اسلام کی اصل روح, اسلم کی اصل روح اخبات ہے, انسان کا ظاہر نہیں بلکہ دل کا اللہ کے آگے جھک جانا ہے, اور اخبات یہ ہے حقیقی مومن اور مسلم وہ ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے, تو انہی کے لیے اللہ کی رضوان ہے اور جنت کی بشارت ہے. اور کیسے پتا چلے کہ میں اور آپ مخبتین ہیں کہ نہیں, جب اللہ کا ذکر میرے اور آپ کے سامنے کیا جائے, جب اللہ کا نام میرے اور آپ کے سامنے کیا جائے, وجلت قلوبہم, تو اللہ کا ذکر سن کر ہمارے دل کانپنے لگے. جو اپنی زندگی بھر کے ہم نے اعمال کیے ہیں, جو گناہ ہیں, جو زیادتیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, ان کا احساس کر کے دل کانپنے لگے. والصابرین علی ما اصابہم, اور جو مصیبت بھی ان پر آئے اس پہ وہ صبر کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہر مصیبت کو پوری ہمت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم, یہ وہ نہیں ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, یعنی ایمان کے مدعی تو ہیں پر چوٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کیا کرتے ہیں, وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرتے ہیں. اب دیکھیں نماز اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, وہاں پہ صبر پہلے ہے سورۃ بقرہ میں اور نماز بعد میں, یہاں پہ صبر پہلے ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر نماز بعد میں. جو صبر کرتا ہے وہی دراصل نماز کو جو ہے وہ قائم کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 35 جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ مخبتین کی نشانیاں کیا کیا ہیں. اللہ کے ذکر سے دل کا کانپنا, صبر کرنا ہر مصیبت پر, اور نماز کو قائم کرنا, اور جو رزق اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرنا. اس لیے کہ جو بھی ہمارا مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ اللہ کا عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اسراف بھی نہیں کرنا, تبذیر بھی نہیں کرنی, بلکہ کیا ہے کہ انفاق کرنا ہے, بخل نہیں کرنا. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ, اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں جو ہے وہ شامل کر دیا, اور اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ بھلائی ہے. فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. سواف, یعنی ان کی صفے بنا کر ان کو کھڑا کر کے. فائزہ وجبت جنوبہا, پھر جب ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ ٹک جائیں. فکلوا منہا, تو اس میں سے خود بھی کھاؤ. واطعموا القانع والمعتر, اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں. والمعتر, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت کو پیش کریں. کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون, اور اسی طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے شاید کہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو. اب دیکھیے کہ اب یہاں پر جو ہے والبدن جعلناها, تو بدن جو ہے یہ بدنہ کی جمع ہے, اور یہ لفظ اونٹوں کے لیے آتا ہے, اور خاص طور پر ان اونٹوں کے لیے آتا ہے جو قربانی کے لیے نامزد کر دیے ہوں, یعنی وہ اونٹ جن کی حیثیت جو ہے وہ ہدی اور قلائد کی ہے, یعنی ہدیے کے طور پر قربانی کے لیے ان کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں اور وہ حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسے بتایا کہ یہ بدن جو ہیں یہ ان کی خاص بات کیا ہے. والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ لکم فیہا خیر, تو اللہ نے ہر اونٹ کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ اللہ کی نشانی نہیں کہا, حرمت کی چیز نہیں کہا, ہر اونٹ کو نہیں کہا, صرف اس اونٹ کو کہا جو اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے جن کو مخصوص کر دیا جائے. تو شاید اللہ کہنے کی تخصیص کیا ہے, والبدنا. اور اہل عرب کیا کرتے تھے, اونٹ اور گائے جو تھے وہ مکہ روانہ کرتے تھے, ان کو لے کے جاتے تھے تاکہ اللہ کی خاطر ان کو قربان کر دیا جائے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کر دیا ہے. تو اب کیا تھا کہ جب وہ جانور اپنے لے کر جاتے تھے تو راستے میں بعض اوقات لمبا سفر جو تھا وہ ہوتا تھا, اور اہل عرب جو تھے کیا کرتے تھے کہ اس پر اپنے جانوروں پر انہوں نے ان کے اندر پٹا ڈالا ہوا تھا تو قربانی کا. تو اور اب جو ہے خود تو وہ اہل مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو حرم سے نکالا, اور راستوں میں جو تھے وہ جب وہ ان کے ساتھی حرم کی طرف آنے تھے, آنا تھا ان لوگوں نے, تو ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہی ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ جو ہمارے قربانی کے جانور ہیں ان کو نقصان پہنچا دیں, ہے نا, کہ کافروں کے ہیں نا یہ, جیسے بعض لوگ جو ہے وہ کافروں کی عبادت گاہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں مسلمان بھی, تو یہ جائز نہیں ہے نا. کافروں کی جو عبادت گاہیں ہیں, جو ان کے شاعر ہیں, ان کی ہمیں بھی عزت کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے شاعر کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچائیں. تو اس ساری بات کا جو ہے وہ نچوڑ کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ قربانی کے جو اونٹ ہیں نا یہ بھی تمہارے لیے جو ہیں وہ اللہ تعالی کے شاعر ہیں, اللہ نے تمہارے لیے شاعر میں ان کو شامل کر لیا ہے, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. اور بھلائی سے مراد کیا ہے, خیر سے مراد کیا ہے, کہ یعنی وہ چیز جس سے تم بہت فائدہ اٹھا سکو. مثلا آپ دیکھیے کہ جانوروں سے انسان جو ہے وہ بہت سے فائدے جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے, ہے نا, لیکن یہ کہ قربان کرنا جانور کو جو ہے یہ بھی کیا ہے کہ اس میں بھی تمہارے لیے بڑی برکتیں ہیں, بڑی رحمتیں ہیں. وہ کہ عربوں کے ہاں جو اونٹ تھا ان کی تجارت کا, ان کے سفر کا رفیق تھا, ان کے سفر کا سفینہ تھا, اور تجارتی سرگرمیوں کا واحد ذریعہ تھا, اور اس کے دودھ گوشت کھال ہر چیز سے وہ بہت فائدہ اٹھاتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی ان برکتوں رحمتوں کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اگر تم اس کو ذبح کر دو تو یہ اللہ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ ہے تو شاعر اللہ, لیکن لکم فیہا خیر, اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے. فذکروا اسم اللہ علیہا, پس انہیں کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو. سواف صف بستہ, سواد فافا, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جیسے مصفوفہ ہوتے ہیں نا صف بستہ کے, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ جانور تین پاؤں پر کھڑا ہو, ایک ہاتھ اس کا بندھا ہوا ہو, اور قربانی کی اونٹ کے ساتھ یہ حالت مخصوص ہوتی ہے. یعنی قربانی کا اونٹ جو ہوتا ہے اس کو کھڑا ہونے کی حالت میں ذبح کیا جائے, یہ سنت ہے اور بہتر ہے. باقی جانور جو ہے نا وہ لٹا کر ذبح کیے جائے. اور اونٹ کی قربانی اس لیے جو ہے یعنی کھڑا کر کے کی جاتی ہے, آپ دیکھیں وہ بہت اونچا جانور ہے, اور اگر آپ اس کو کھڑا کر کے جو ہے یعنی جیسے اس کو کھڑا کر کے کی جاتی ہے, تین پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے لیکن ایک جو اس کا ہے نا اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو ایک پاؤں اس کا باندھا جاتا ہے, پھر اس کے حلقوم میں زور سے نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑتا ہے, پھر جب خون نکل جاتا ہے تب اونٹ زمین پر گر پڑتا ہے. یہی مفہوم ہے سواف کا. تو مفسرین کیا کہتے ہیں کہ سواف, تو یہ ہے اصل حقیقت کہ ان کی قربانی جو ہے وہ سواف کر کے جو ہے وہ کی جائے. تو گویا کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے کرنا ہے, صف بستہ کھڑا کرنا ہے, اور پھر ان کو جو ہے ان کی ایک ٹانگ کو ایک پاؤں کو باندھ کر پھر اس کو جو ہے وہ ذبح کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ پھر وہ گر پڑے گا اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کا گوشت پھر بنایا جا سکتا ہے. مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر قربانی کر رہا تھا. اس پر انہوں نے فرمایا اس کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر, یہ ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر باقی تین پاؤں پر اسے کھڑا کرتے تھے, پھر اس کو نہر کرتے تھے. اور خود ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یعنی تم قربانی کے لیے اونٹ پر اللہ کا نام لو سواف, تو اس کے معنی کیا ہے کہ ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا ہو, یعنی ان کو جیسے جو بھی جانور ذبح کرنے والے ہیں ان کو لائن میں کھڑا کر لیا جائے, یا ویسے اگر ایک ہے تو بھی اس کو کھڑا کر لیا جائے. بعض لوگ اس کو صف کے معنی صف بستہ کے کرتے ہیں, اور بعض لوگ اس کے معنی جو ہیں وہ اس بات کے کرتے ہیں کہ ہم آہنگی, یعنی بالکل اس کو ٹھیک کر کے ہم آہنگ کر کے جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ ذبح کر لیا جائے, یعنی اسے کھڑا کر کے اللہ کے نام پڑھ کر اس کو جو ہے پھر ذبح کرو. فائزہ وجبت جنوبہا, پھر جب اس کی پیٹھیں ٹک جائیں. اب آپ دیکھیں کہ کھڑا ہے تو ہی وہ زمین کے ساتھ لگا نا, تو وجبہ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ گرنا, کہ دھڑام سے گر جائے وہ, یعنی مرتے مرتے اس کی خون نکل رہا ہے جان نکل رہی ہے تو پھر وہ دھڑام سے زمین پر گر جائے. فائزہ وجبت جنوبہا, جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں, جنب کی جمع جنوب ہے, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, پھر تم کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ ان کو بھی, کھلاؤ کن کو, القانعہ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, یعنی جن کی خودداری سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی, قناعت صبر کرتے ہیں, وَالْمُعْتَرَّ اور ان کو جو اپنی حاجت کو پیش کریں. تو عین را اس کا مطلب ہے سائل بن کر آنا, بغیر سوال کیے جو ہے وہ فقیر بن جانا اور چاہنا کہ بس پہنچ جانا اس جگہ پر کہ جہاں پہ امید ہو کہ مجھے یہاں پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ صف بستہ صف باندھی ہوئی اس طرح تم اونٹوں کی قربانی کرو اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ قربانی جو ہے اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, آپ نے ایک دفعہ صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں ساتھ ساتھ آدمی شامل ہو جائیں. یہ حدیث جو ہے یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر آپ نے, آپ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ نہر کی جگہ آئے, نہر جہاں قربانی کرنی تھی, 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے آپ نے قربان کیے, باقی 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے جو انہوں نے جو ہے وہ ذبح کیے اور ان کو اپنی قربانی میں جو ہے وہ شریک کیا. تو کیا پتا چلا کہ دو آدمی مل کر بھی قربانی کر سکتے ہیں, اور قربانی جتنی زیادہ سے زیادہ کوئی دے سکتا ہو تو وہ بھی وہ قربانی جو ہے وہ دے سکتا ہے. اسی طرح یعنی ایک اور اہم بات ہے کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے الگ قربانی دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے الگ قربانی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم منا میں تھے کہ گائے کا گوشت لایا گیا, میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا, صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک قربانی گائے کی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے مینڈے قربان کیے, میں نے دیکھا اب اپنا پاؤں ان کے منہ کے ایک جانب رکھے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتا چلا, قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے, چتکبرے جو ہے وہ مینڈے قربان کیے, موٹا تازہ ہونا چاہیے, اور جانور کو لٹا کر اسے خوب قابو کر کے ذبح کرنا چاہیے, اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا جو ہے وہ ضروری ہے, اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا جو ہے وہ افضل ہے. پھر اسی طرح یعنی یہ جو قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا گوشت جو ہے اس کا کیا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں 100 اونٹ قربان کیے اور مجھے حکم دیا کہ ان کا گوشت بانٹ دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گوشت بانٹ دوں. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی نا, 63 آپ نے خود ذبح کیے, 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا گوشت بانٹ دیا, پھر آپ نے فرمایا ان کی جھولیوں میں بانٹ دو, میں نے وہ بھی بانٹ دیا, ان کی جھولے بھی بانٹ دو, یعنی مزید اس کی جو چیزیں تھیں نا وہ بھی بانٹ دیں. پھر آپ نے ان کی کھالے بانٹنے کا حکم دیا, میں نے وہ بھی بانٹ دی. پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز قصاب کو مزدوری میں نہ دو, یعنی اس کے پائے کھال جو کچھ تھی سب کچھ جو ہے وہ بانٹ دیں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن عید میں شریک ہونے کے لیے دیہات سے لوگ آگئے, محتاج لوگ تھے. آپ نے فرمایا قربانی کے گوشت سے 3 دن تک کے لیے رکھ لو, باقی خیرات کر دو تاکہ محتاجوں کو کھانے کے لیے مل جائے. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ہم اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکے بناتے تھے اور ان میں چربی پگھلاتے تھے. آپ نے پوچھا تو اب کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ان محتاجوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت موقع پر آ گئے تھے, اب تم کھاؤ بھی, صدقہ بھی کرو اور رکھ بھی سکتے ہو. امام مسلم کی روایت ہے. یعنی اگر پتا ہے کہ ارد گرد لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے قربانی نہیں کی, ضرورت مند ہے, تو یہ نہیں ہو کہ اپنا فریج تو بھر لیا اور ان کو ہم دیں نہ. تو اس وقت کیونکہ غریب لوگ کچھ آ گئے تھے تو کہا تھا کہ نہیں دو, لیکن بعد میں کہا کہ کھاؤ بھی کھلاؤ بھی اور رکھ بھی سکتے ہو. اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت توشہ کر کے مدینہ تک آئے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا گوشت پکایا اور پھر ہم سفر کر کے رسول اللہ کے پاس مدینہ تک آئے. تو ابو سفیان نے کہا اس حدیث میں قربانی سے مراد مکہ میں کی ہوئی قربانی ہے, گویا کہ یعنی وہ رکھا ہوا تھا تبھی پکا کے ساتھ جو ہے وہ لے کر آئے. اور جو ہے آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ ایک گائے یا ایک اونٹ جو ہے اس میں کتنے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے؟ 7 لوگوں کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہاں پہ بھی ہمیں کیا بات پتا چلی کہ قربانی جو ہے اس کو کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے, اور پھر جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان سے خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں جو قناعت کیے بیٹھے, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گوشت کے جو ہے وہ 3 حصے کر لیے جائیں, ایک خود کھانا, ایک دوست احباب کو رشتہ داروں کو جو قناعت کیے بیٹھے ہیں نا, اور دوسرا جو غریب ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو جو ہے وہ کھلایا جائے. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون, ان جانوں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. تو قربانی کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ عظیم الشان یہ جو جانوروں کی نعمت ہے یہ تو نے ہم پر حلال کر دی, تو نے ہمارے لیے مطیع کر دی, اور اللہ تعالیٰ اب ہم تیری خاطر اس کو جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. پھر فرمایا آیت نمبر 37 بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بڑی ہی اہم آیت ہے, اس میں اصل حقیقت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو, ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو گوشت ان کے اور نہ ہی ان کے خون, لیکن پہنچتا ہے اس کو تمہارا تقوی, منکم تمہاری طرف سے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو تمہاری قربانی کا گوشت اور اس کا خون تو مجھے نہیں ملتا, بلکہ مجھے کیا ملتا ہے, مجھے کیا پہنچتا ہے, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک اور بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اہل مکہ جو تھے جب قربانی کرتے تھے تو بتوں کی قربانی, اپنے جو جانوروں کی وہ قربانی کرتے تھے تو گوشت لا کر نا اپنے بتوں پر چڑھاتے تھے، بتوں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں بتوں کے لیے اور پھر بتوں کو جا کر گوشت ان پر چڑھا دیتے. اسی طرح جب اللہ کے نام کی قربانی کرتے نا اس کا گوشت لے جا کر کعبہ کے سامنے رکھتے، اس کا خون اس کی دیواروں پر لتھیڑ دیتے. اور وہ سمجھتے تھے کہ قربانی کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ کو اس کا خون اور گوشت جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو اس جہالت کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا خون اور گوشت جو ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ کیا ہے کہ خون بہا دینا چاہیے اور جو گوشت ہے نا وہ خود کھا اور کانے اور موتر جو ہے موتر اس کو جو ہے وہ کھلاؤ، ہے نا. تو جو سوال کرنے والے ہیں اور جو سوال نہیں کرنے والے ان کو جو ہے وہ کھلانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے خون اللہ کا نہیں پہنچتا، لیکن خون اچھی طرح نکالنا ہے. پیچھے جو آپ نے پڑھا کہ فائزہ وجب جنوبہا، ٹکنے کا مطلب کیا ہے کہ جو زمین میں گر جائیں، یعنی وہ گر کر ٹھہر جائیں، تڑپنا بند کر دیں، جان پوری طرح ان کی نکل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور سے جو گوشت اس حالت میں کاٹا جائے کہ ابھی وہ زندہ ہو وہ مردار ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کر دیا، اور یہ اکثر قربانی جب ہوتی ہے نا تو یہ جو قصاب ہوتے ہیں یہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، وہ ذبح کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی وہ تڑپ بھی رہے ہوتے ہیں، خون بھی بعض اوقات اچھی طرح نہیں نکلا ہوتا، اور اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ حرام ہے. جب تک خون اچھی طرح نہ نکل جائے اس وقت تک گوشت جو ہے وہ کاٹنا شروع نہیں کرنا چاہیے. تو گوشت بھی اللہ کو نہیں جاتا تو خون بھی اللہ کو نہیں جاتا، اور خون حرام ہے. خون اس لیے اچھی طرح نکل جانا چاہیے، اور ویسے بھی تڑپتے ہوئے جانور کو چولہے پہ چڑھا دیا جائے یا اس کو کاٹنا شروع کر دیا جائے یہ سیکھ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور پھر اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تو اللہ کو تمہارا جو ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ دل کی کیفیت ہے. تم اصل منہ ہوئے کہ نہیں، مخبتین بنے کہ نہیں. وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ہوئے کہ نہیں. تو اصل چیز دل کی کیفیت ہے. تقویٰ جو ہے اللہ کا وہ خوف ہے، اللہ سے ڈرنے کی وہ کیفیت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جو ہے نا وہ جھکانے کے لیے تیار ہو. قربانیاں پیش کرتے وقت اپنے اندر تقویٰ کی روح پیدا کرنی چاہیے. اگر ہم نے بہت پہاڑ جتنا سونا دے دیا، بڑے سے بڑا دمبا گائے بھی ذبح کر دی، لیکن پہاڑ جتنا سونا دے کر بھی اور بہت سے جانوروں کا خون بہا کر بھی کچھ حاصل نہیں اگر دلوں کے اندر جو ہے وہ اسلام، اخبات اور تقویٰ پیدا نہ ہوا. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا، تمہیں یہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے تاکہ لتکبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. الا ما ھداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی تکبیر کرو. اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ دل سے بڑائی اور برتری مانو، عمل سے اس کا اظہار کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے اس مضمون کا اعادہ کرے، یعنی شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر بیان کی جائے، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کیا جائے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ منہ سے یہ کہتی ہیں اللہم منکا ولک، کہ اللہ میں یہ جانور تیرے ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جانور تو نے ہی لیا ہے اور تیرے ہی نام پر ہم اس کو جو ہے نا قربان کر رہے ہیں. تو ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ اللہ کا نام بھی لیا جائے، اور جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور اللہ کے تھے اور اللہ کے نام پر دے دیے، مال اللہ کے ہے اور اللہ کے نام پر خرچ کر دیا. اور یہ قربانی صرف حاجی نہیں کریں گے بلکہ ہر مسلمان اپنی اپنے مقام پر قربانی کرے گا. یہ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. مدینہ طیبہ کے پورے عرصے میں ہر سال آپ نے بقر عید کے موقع پر قربانی کی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہی سنت کا طریقہ جاری ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. پھر ایک موقع پر کیا بات پتا چلتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال آپ رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے. پھر یہ بخاری کی حدیث بھی بہت اہم ہے, آپ نے بقر عید کے دن فرمایا, جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے, اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ جو ہے وہ پا لیا. تو بقر عید کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے. اچھا, جلدی کرنا, بعض اوقات کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں لوگ جو ہیں وہ بقر عید کی نماز پڑھی بھی نہیں اور قربانی ہو گئی. تو جو مسلمان یہاں رہتے ہیں اور وہ دوسرے ممالک میں قربانی کرتے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کا اپنے رشتہ داروں کو اپنے احباب کو بتائیں کہ ہماری عید اس وقت ہے اور اس ٹائم کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ جو ہیں وہ قربانی کریں. تو یہ بات بھی جو ہے وہ اہم ہے. اچھا, یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جانور میں نے تمہیں بخشے ہیں تو اس پر, اس بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. تکبیر کہنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے دراصل ہم جو کرتے ہیں تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ یہ جانور تو نے ہمیں دیے, دوسری بات ان جانوروں کو تو نے ہمارے لیے مسخر کر دیا, تیسری بات یہ ہے کہ یہ جانور ہمارے نہیں یہ تیرے ہیں, ہم عملاً اس کا اعتراف کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا مال, تو میرا جانور نہیں یہ تیری عطا کردہ نعمت ہے, ہم اعتراف کرتے ہیں. اچھا, بعض نادان قسم کے لوگ جو ہیں وہ قربانی کو پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ ہر سال عید کے موقع پر, قربانی کے موقع پر جب عید قربان آتی ہے عید الاضحیٰ, تو اتنے بڑے پیمانے پر جو قربانی کی جاتی ہے تو گوشت اور مال دونوں ضائع ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں جن کے سینے میں درد کی ٹیسے اٹھتی ہیں تو یہاں تک بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ اتنی رقم سے جو ہے وہ فلاں جگہ رہائشی منصوبہ بنا دیا جائے, کسی کو کاروبار شروع کروا دیا جائے, کسی کی شادیاں کروا دی جائیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے پیسے ہم اس کو ویسے انفاق کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, یہ میں جب میں بحرین میں تھی تو وہاں پہ بھی ایک گروپ ایسا تھا تو لوگوں نے یہ سوال اس وقت بھی پوچھا تھا. تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ یعنی یہ بات جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ قربان کرنے کا, جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو پرویزی فرقہ ہے نا وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ قربان کرنے کی بجائے پیسے جو ہے وہ دے دیے جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کر کے جو ہے وہ سنت کو جاری کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اسی سنت کو زندہ کریں, اور یہ قربانی جو ہے دراصل ہمارے اندر تقویٰ کی جو ہے وہ روح پیدا کرنے کے لیے ہے. قربانی کا سمبل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کو, تجھے جب میری کسی بھی چیز کی ضرورت پیش ہوگی تیرا دین مجھے پکارے گا اور تو مجھے پکارے گا, تو میں تیری راہ میں وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. تو دوسرا یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح کریں تو تکبیر پڑھیں, میں تو کبر اللہ, تو تکبیر پڑھی جائے, تکبیر بھولنی نہیں چاہیے, یہ بھی ضروری ہے, اور اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کریں. اور آپ دیکھیں بہت سے مسلمان جو غریب ہیں تو اس عید کے موقع پر ہی ان کو جو ہے وہ گوشت ملتا ہے نا, تو یہ بھی کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکرانہ ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہے. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, اور بشارت دے دو نیک کام کرنے والوں کو. اور محسن کون ہوتے ہیں؟ جو کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرے, بیسٹ طریقے سے کرے. ہر حکم اللہ کا اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس طرح انجام دیں گویا کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. حدیث جبرائیل میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ احسان کیا ہے کہ تم اس طرح سے نیکی کرو، نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور یا پھر میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، تو پھر انسان کی آپ سوچیں کہ نیکی کرتے وقت، عمل کرتے وقت اس کے عمل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس کے عملوں کا انداز کیسا ہوتا ہے، اور وہ کتنا اچھے طریقے سے جو ہے وہ جو نیکی ہے اس کو جو ہے وہ اپناتا ہے. تو گویا کہ اصل بات یہ ہے کہ جانور بھی اللہ کے اور ہم بھی اللہ کے، اور ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اور جب اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے لگیں تو شوق اور محبت سے، اور لنگڑا لولا جانور نہیں، قیمتی جانور، عمدہ جانور، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ارے فلاں نے 4,000 کا دمبا کیا، میں نے تو 10,000 کا کیا، ہے نا. تو نیت کا جائزہ لیا جائے کہ میں اور آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ مشکل نہیں ہیں. تو بشارت کن کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مُخْبِتِينَ کون ہیں؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور أَسْلِمُوا کون ہیں؟ وَجِلَتْ قُلُوبَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اطاعت کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے شعائر ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق دے، ہمیں اپنے بہترین مسلمانوں میں شامل کرے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دے. یوں دیکھو تو وہ پہاڑ تھے، لیکن قرآن سامنے آتا تھا تو بالکل بیٹھ جاتے تھے، اپنی بات واپس لے لیتے تھے، ختم ہو جاتے تھے قرآن کی آیت کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے، پھر وہ چپ کر جاتے تھے. تو ہمارے سامنے بہت سے موقعوں پر ہمارا رویہ اسلام سے، قرآن سے ہٹ کر ہوتا ہے، ہمیں قرآن کی آیتیں بتا کر سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتی، اور ہمیں سنت رسول بتا کر، حدیثیں بتا کر سمجھایا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں معاف کرتی، میں نہیں معاف کرتی، میں نہیں ملتی، میں اس کام کو نہیں کرتی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں خوشخبریاں نہیں چاہیے، کیا ہمیں رب کی رضا نہیں چاہیے، کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.